لعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. درود پڑھیے محمد وعلى آله. امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار، اور وہ طبقہ جو اس سلسلہ گفتگو میں زیر باس ہے، جسے قرآن نے طبقہ صفحاء کے طور پر ذکر کیا ہے، جس طرح دیگر طبقات ذمہ دار ہیں امت مسلمہ کی پسماندگی، عقب ماندگی، ذلت و رسوائی کے، ان میں طبقہ صفحاء بھی شامل ہے، جیسا کہ کچھ دیگر طبقات ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، جو باعث عروج و باعث عزت و عظمت امت اسلامی ہیں. بعض طبقات سے متعلق دیگر مناسبتوں سے اور مجالس میں مومنین کی خدمت میں گفتگو ہوئی ہے، اور اگر خداوند تبارک و تعالی نے توفیق دی، یہ موضوع جہاں تک مقدور ہوا قرآن کی روشنی میں مومنین کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور دیگر طبقات کا تذکرہ بعد میں آئے گا جنہیں قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی قرآن مجید نے نمونے ذکر کیے ہیں امتوں کے جن کی پسماندگی اور ذلت میں ان طبقات نے کوئی کردار ادا کیا ہے. مختلف طبقات ہیں، حکمرانوں کا ذکر کیا ہے، علماء کا ذکر کیا ہے، دین فروش طبقے کا ذکر کیا ہے، منافقین کا تذکرہ کیا ہے، ہر طبقہ قرآن نے ذکر کیا، چھوڑا نہیں کسی کو. ہدایت اسی کو کہتے ہیں کہ امت کو تمام راستہ واضح اور شفاف بتا دیا جائے. ہدایت فقط تقدس کا نام نہیں ہے، قرآن متبرک ضرور ہے، وہ مقدس ضرور ہے، لیکن قرآن کو فقط تقدس کی حد تک رکھنا و فقط تبرکات کی حد تک رکھنا قرآن کی محجوریت کا سبب ہے. قرآن خود شکوہ ذکر کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں یہ شکوہ کریں گے: رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. شافع محشر، شاکی محشر بھی موجود ہوں گے وہاں پر، جن سے ہمیں توقع ہے شفاعت کی. اگر شفاعت کی شرائط ہمارے اندر نہ ہوئیں، نہ صرف شفاعت نہیں کریں گے بلکہ شکوہ بھی کریں گے اپنی امت کا. قرآن نے شفاعت رسول کا بھی ذکر کیا ہے، شکوہ رسول کا بھی ذکر کیا ہے. وہ رسول جو شکوہ کریں گے وہ یہ کہ اے پروردگار، میری اس قوم نے، ان قومی، میری قوم نے، میری امت نے، اتخذوا هذا القرآن محجورا، انہوں نے قرآن کو متروک رکھا ہے. محجور متروک کو کہتے ہیں جسے چھوڑ دیا گیا ہو، اور قرآن اس وقت تک متروک ہے جب تک انسان قرآن سے ہدایت نہیں لے لیتا، اور قرآن کو اپنی زندگی کا منشور نہیں بنا لیتا، اور قرآن کو اپنی زندگی پر لاگو نہیں کر لیتا، اور قرآنی نظام و قرآنی احکام کو اپنی زندگیوں کے اوپر طاری نہیں کر لیتا، اور ان کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، اس وقت تک قرآن محجور ہے، متروک ہے. قرآن مجید شاکی ہے، قرآن بھی، وہ شاکی ہے، رسول بھی. شکوہ سے نکلنے کا اور بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو رہنمائیاں قرآن نے کی ہیں ان کو امت لے لے، جن راستوں سے قرآن نے روکا ہے ان راستوں سے رک جائے، جن راستوں پہ چلنے کا کہا گیا ہے ان راستوں کو سمجھ جائے، ان راستوں کو اپنا لے، جو سیرتیں قرآن نے بیان کی ہیں ان سیرتوں کی پیروی کرے، اور جو نمونے قرآن نے عبرت کے لیے ذکر کیے ہیں ان سے عبرت لے۔ قرآن نے سب کچھ کھول کے، چونکہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، نور ہے، ذکر ہے، سب کچھ اس کے اندر امت کی ہدایت کے لیے موجود ہے۔ سب کچھ جو ہدایت امت سے تعلق رکھتی ہے کوئی چیز، وہ قرآن میں موجود ہے۔ اور عترت نے، اہل بیت علیہ السلام نے ہدایت سے متعلق جو کچھ قرآن نے ذکر کیا اس کی تفسیر بھی کر کے بیان کر دی ہے، اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ جو کچھ قرآن نے بیان کیا وہ عترت طاہرہ نے ذکر کر دیا ہے۔ عزیزان، ابھی ہمیں آنا ہے عترت کی طرف اور قرآن کی طرف، ابھی اپنانا ہے راہ قرآن و راہ عترت کو، دونوں کو محجوریت سے نکالنا ہے۔ دونوں محجور ہیں یعنی متروک ہیں، دونوں کو متبرک تو سمجھتے ہیں، دونوں کو مقدس تو سمجھتے ہیں، لیکن دونوں کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے بتائے ہوئے خطرات سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس دن قرآن و عترت محجوریت سے نکلیں گے جس دن امت کے ہاں، امت کی زندگی کے اندر قرآن و عترت کی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ قرآن نے بڑی واضح تعلیمات ذکر کی ہیں، بہت واضح و شفاف، ابہام نہیں ہے۔ قرآن گول مول بات نہیں کرتا۔ قرآن چونکہ ڈپلومیسی کی ایک خاص زبان ہوتی ہے، جانتے ہیں، ممکن ہے حاضرین میں سے بعض کا تعلق ہو ایسے محکمے سے جہاں پر سفارتکاری اور ڈپلومیسی سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ ڈپلومیسی کی زبان سفارت خانوں میں اور ڈپلومیٹوں کی زبان پر تو اچھی لگتی ہے، سیاسی تعلقات کے دوران تو اچھی لگتی ہے، لیکن ہدایت کے مقام پر یہ زبان سرے سے موزوں نہیں ہے۔ قرآن ڈپلومیسی کی زبان نہیں بولتا۔ ڈپلومیسی کی زبان کی خصوصیت ہے کہ ایسی بات کرو جس سے کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے، جس کو ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتا ہو، جسے وقت پڑنے پر کسی طرف بھی رخ اس کا مڑا جا سکتا ہو، ایسی زبان جس سے نہ کوئی فائدہ اٹھا سکے نہ کسی کو اس سے نقصان پہنچے، معلوم ہی نہ ہو کہ کہا کیا ہے۔ قرآن ایسی زبان استعمال نہیں کرتا۔ اور ممبر قرآن، ممبر عترت و ممبر تبلیغ بھی ایسی زبان کے لیے نہیں بنایا گیا کہ اس ممبر سے ایسی بات کی جائے جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے، ایسی گول مول بات کی جائے کہ مومن بھی خوش ہو جائے، فاسق بھی خوش ہو جائے، کافر بھی خوش ہو جائے، منافق بھی خوش ہو جائے۔ قرآن نے سب کو الگ الگ ذکر کر دیا، مومن کا حق بھی ادا کر دیا، کافر کا حق بھی ادا کر دیا، منافق کا حق بھی ادا کر دیا، سب کو بتا دیا کہ تم کیا ہو۔ قرآن بہت صاف و شفاف زبان رکھتا ہے، اور مومنین کو بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیشہ شفاف رہو، ہمیشہ واضح بات کرو، ہمیشہ کھل کے راستہ بیان کرو، ان راستوں کو چھپو مت، مخلوط مت کرو، گم نہ کرو امت کے لیے ان راستوں کو۔ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے کہ اگر آپ امت کے سامنے ایسے راستے بیان کریں جو اس کو سمجھ میں ہی نہ آئیں، یا ایسے راستے بیان کریں کہ قرآن نے جو سرحدیں الگ کی ہیں انہیں دوبارہ ملا دیا جائے، ان باتوں کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ اگرچہ آج قرآن کے ساتھ ایسے حشر ہو رہے ہیں لیکن یقیناً ثواب نہیں ہوتا۔ اگر قرآن نے کہا ہے کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، آیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے نہ، ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب ہم ہزار حاشیے قرآن کے اوپر لکھ کر مومنوں کو فاسقوں میں اور فاسقوں کو مومنوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں، قرآن قبول نہیں کرتا۔ مومن الگ رہے گا، فاسق الگ رہے گا۔ قرآن نے حق کو الگ بیان کیا، باطل کا الگ تذکرہ کیا، یہ بتا دیا کہ کبھی بھی حق کو باطل کے ساتھ مخلوط مت کرو، ہر چیز کھول کے ذرہ ذرہ بیان کر دیا، لیکن قرآن کی طرف اس دید سے آئیں، اس نگاہ سے آئیں کہ ہم نے قرآن سے ہدایت لینی ہے. تبرک اپنی جگہ محفوظ، ہم نے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے کہ کرنٹ تبرک کا اس گھر کے اندر موجود رہے، آتے جاتے ہوئے انسان متبرک ہوتا رہے، یا بعض آیات لکھ دیے کہ چور نہ آئیں، ایسی انتخاب کر کے گھر کے اوپر ٹائل بنوا کے لگا دیتے ہیں یہ آیت، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں چور نہ آئے، اگرچہ گھر والا بے شک چوری کرتا رہے، حکومت کی چوری کرتا رہے، دین کی چوری کرتا رہے، امت کے کاموں میں چوری کرتا رہے، چوری سے ہی گھر بھی بنایا ہو، ٹیکس چوری کر کے گھر بنایا ہو، خمس چوری کر کے گھر بنایا ہو، چوری کے گھر کے اوپر آیت لکھ دیتا ہے کہ اس گھر میں چور نہ آئیں، تو چور کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی بیانہ ہے. کہ آیات حاجات روائی کے لیے نہیں ہے فقط، کہ ان آیات کو ہر ایک کو، کسی کو پیٹ کے درد کے لیے، کسی کو ناک کے درد کے لیے، کسی کو کان کے درد کے لیے، ان آیات کے اندر ہدایت موجود ہے. یہ آیات انسان کی راہنمائی کے لیے آئی ہیں، یہ آیات انسان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئی ہیں. دردوں کا علاج خدا نے الگ بنا دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دواؤں کے اندر خاصیت ہے، یہ ڈاکٹروں نے رکھی ہے ان کے اندر، یا یہ زمین نے ان دواؤں کے جڑی بوٹیوں کے اندر خاصیت رکھی ہے؟ یہ خاصیت اللہ نے ان بوٹیوں کے اندر رکھی ہے، چونکہ خدا کو معلوم تھا کہ جو مخلوق میں نے بنائی ہے اس کے دانت میں بھی درد ہوگا، دانت بھی بنایا، دانت کا درد بھی بنایا، دانت کے درد کا علاج بھی بنایا، ساتھ طبیب کو کہا کہ تو دانت کی بھی پڑھ حقیقت پڑھ، درد کی بھی حقیقت پڑھ، اور جب دانت درد والا کوئی تیرے پاس آئے تو اس کا علاج بھی کر. لیکن قرآن نے کہا کہ یہ آیات دانت درد کے لیے نہیں نازل کی جا رہی، اس کے لیے جڑی بوٹیاں خدا نے پیدا کی ہیں. آیات کو جڑی بوٹیوں کی جگہ اور جڑی بوٹیوں کو آیات کی جگہ استعمال مت کرو. جہاں جڑی بوٹیوں کا مصرف ہے وہاں انہیں استعمال کرو، جہاں آیات کا استعمال کا وقت ہے انہیں وہاں استعمال کرو. یہ آئین پاکستان کا جو اکثر معطل ہی رہتا ہے اور بہت کم اس پر عمل ہوتا ہے، اکثر معطل رہتا ہے یہ. اس آئین کو کس لیے بنایا گیا تھا؟ آیا کر سکتے ہیں ہم کہ یہ آئین اس لیے بنایا گیا تھا کہ کان میں درد ہو تو ایک آرٹیکل لکھ کر کان میں ڈال لیں، یہ ایک دوسرا آرٹیکل اس لیے تھا کہ ناک کی تکلیف کے لیے ایک دوسرا آرٹیکل لکھا گیا تھا، آرٹیکل لکھنے والوں سے جا کر پوچھ لیں، انہوں نے کہا کہ نہ اس کے لیے ہم نے اسپتالیں بنائی ہیں، میڈیکل کالج بنائے ہیں، اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر بنائے ہیں، علاج معالجے کا نظام ہم نے الگ رکھا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اس لیے کہ ملک کے اندر نافذ ہو، اس پر عمل ہو. لیکن جس طرح وہ عادت ہے ہماری ملکی آئین معطل کر دیا، اس طرح اللہ کا آئین بھی معطل کر دیا، اللہ کا آئین بھی معطل کر دیا، اور اللہ کا آئین معطل کر کے پھر اسے استعمال کیا تبرک کے طور پر. ظاہر ہے کہ معطل تو ہے، عمل تو اس پر نہیں ہو رہا، اس کے تبرکات کے طور پر، تقدس کے طور پر، ثواب کے طور پر. اس کو پڑھو مردوں کے لیے، اس کو دیکھو استخاروں کے لیے. یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. خدا شاہد ہے کہ اگر قرآن پر عمل ہوتا آج جہان کا نقشہ کچھ اور ہوتا، پوری دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. خدا نے امت مسلمہ بنائی، امت مسلمہ بنا کر اسلام کو اس کا آئین قرار دیا، قرآن کو اس کا منشور قرار دیا، نبی کو اس کا ہادی قرار دیا، عترت طاہرہ کو اس کا رہنما و امام قرار دیا. کس لیے قرار دیا؟ اس امت کی کچھ فرائض بنتے ہیں، اس امت کی کچھ رسالت بنتی ہے. اس امت کے فرائض یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک سے اٹھ کر دوسرے ملکوں میں ملازمت تلاش کرتی رہے، اس امت کے فرائض یہ نہیں ہے کہ دوسرے ترقی کریں یہ ان کی ترقی سے فائدہ اٹھاتی رہے، اس امت کے فرائض میں سے یہ نہیں ہے کہ دوسرے ٹیکنالوجی میں آگے جائیں یہ ان کی ٹیکنالوجی کی مارکیٹ بنی رہے، بلکہ اس امت کو بہترین چیز دی گئی، بہترین کتاب اس امت کو دی گئی، بہترین رسول اس امت کے لیے بنایا گیا، بہترین آئمہ اس امت کے لیے مقرر کیے گئے. کیوں مقرر کیے گئے؟ کہ اس امت کا کام جہان کی قیادت کرنا ہے، دنیا کی قیادت کرنا ہے، دنیا کی رہبری کرنا ہے. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ کہاں سے اس اقبال نے سیکھا؟ پڑھا تو مغرب میں جا کر، ڈگری فلسفے میں لی، پڑھا جرمنی میں جا کر، فلسفہ جرمنی میں پڑھا، کچھ انگلستان میں پڑھا، اٹھا اس سرزمین سے، گیا اس سرزمین پر، جب لوٹ کر آیا تو امت کو کیا پیغام دیا؟ کہ میں مغرب کی دانش کو کھنگال کے آ گیا ہوں، اس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے، شاخ نازک پہ بنا ہوا آشیانہ ہے بس، صرف اس کا ظاہر پرفریب ہے، اس کے اندر کچھ موجود نہیں ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ نہ نجف گیا پڑھنے کے لیے، نہ مدینہ گیا پڑھنے کے لیے، نہ مدینہ سے ڈگری لی، نہ نجف سے ڈگری لی، لیکن قرآن خوب سمجھا، دین خوب سمجھا، اہل بیت کا مکتب خوب سمجھا، اور سب سے بڑھ کر کربلا اور حضرت شبیر کو خوب سمجھا۔ سبق پر تو صداقت کا، حقیقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تجھے دنیا کی امامت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے دنیا کی ملازمت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آج ہم فخر سمجھتے ہیں، کارڈ چھاپتے ہیں، اس کے اوپر اپنی ملازمت کے عہدے ذکر کرتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے بڑے نوکر ہیں۔ اب نوکر نوکر ہوتا ہے، جتنا بڑا ہو اتنا بدتر۔ کوئی کہے نا میں چھوٹا نوکر ہوں، یعنی چھوٹا سا کام کرتا ہوں، کوئی کہے کہ میں بڑا بڑا نوکر ہوں، بڑے بڑے کام کرتا ہوں میں جا کر۔ نوکر نوکر ہوتا ہے، البتہ محنت نوکری میں شامل نہیں ہوتی، ہم محنت کو بھی نوکری کہتے ہیں، ملازمت کو بھی نوکری کہتے ہیں، معیشت کو بھی نوکری کہتے ہیں۔ نہ، معیشت عزت ہے، نوکری نہیں ہے، معیشت عزت ہے۔ آپ اپنا بھی پیٹ بھرو، اپنی اولاد کا بھی پیٹ بھرو، اپنی سوسائٹی کو بھی ترقی دو، یہ سب عزت کا راستہ ہے، اس کو ملازمتیں نہیں کہتے، اس کو نوکریاں نہیں کہتے۔ لیکن چونکہ یہ امت نوکر بن گئی، غلام بن گئی، اب اس کی معیشت کا نام بھی نوکری ہے، اس کی تعلیم بھی فقط نوکر ساز ہے، ملازم پرور ہے، ڈگریاں لے کر فقط ملازمت ڈھونڈتے ہیں دنیا کے اندر جا کر۔ اس کو پیدا خدا نے کس لیے کیا تھا؟ دنیا کی امامت کے لیے پیدا کیا تھا۔ عزیزان، سب سے بڑی خیانت، سب سے بڑی خیانت اسلام کے ساتھ اور امت مسلمہ کے ساتھ ان احمقوں نے کی کہ جنہوں نے امت مسلمہ کو امامت کے درجے سے گرا کر ملازمت کی حد تک پہنچا دیا، امامت کے درجے سے۔ اس کو امام ہونا چاہیے تھا، آج علم کی امامت مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے تھی، ٹیکنالوجی کی امامت مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے تھی، اقتدار کی امامت مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے تھی، سیاسی امامت مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے تھی، زندگی کے ہر شعبے کی امامت حق مسلمان تھا۔ لیکن جب سے مسلمان بن گیا ملازم، جب سے مسلمان بن گیا نوکر، اسے معلوم ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ کام کنہوں نے کیا؟ سفہا نے، احمقوں نے، احمقوں نے جو ظلم کیے معمولی نہیں ہے۔ ہم فقط گلی کے بیوقوف کو زیادہ بیوقوف سمجھتے ہیں، ہوتے ہیں بعضوں کا ذہنی طور پر، بعضوں کی صلاحیت کم ہوتی ہے اور ساری انگلیاں اسی کی طرف اٹھتی ہیں، یہ کیوں احمق ہے؟ اس لیے کہ کھانا صحیح نہیں کھاتا، پانی صحیح نہیں پیتا، یہ فلاں کام نہیں کر، موبائل میں بات کرنا نہیں جانتا۔ ہم جن بیوقوفوں سے آشنا ہیں یا جن کو بیوقوف سمجھتے ہیں، وہ یہی ہیں کہ جو موبائل ٹیلی فون درست نہ استعمال کر سکے، ہم سمجھتے ہیں یہی بیوقوف ہے۔ نہ، سب سے بڑے بیوقوف وہ ہیں جنہوں نے امت کی سب سے بڑی متاع لوٹ لی ہے اپنی حمایتوں کے ذریعے سے، جنہوں نے امت امامت کو، امت صاحب امامت کو امت صاحب ملازمت بنا دیا۔ یہ امت آج ملازمتوں کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے، اپنے آپ کو آمادہ کر رہی ہے۔ دین کا درس پڑھے یا دنیا کا درس پڑھے، توجہ فرمائیں، اقبال کو یہی رنج تھا، یہ درد تھا اقبال کا۔ اقبال نے خود کہا میں شاعر نہیں ہوں، نبینی خیر ز آن مرد فرودست، کہا کہ ہرگز تم خیر کی توقع نہ رکھنا اس پست انسان سے کہ برمن تومت سخن و شاعری بست، کہ جس نے مجھے شاعر سمجھا ہے، کہا کہ مجھ پر تہمت ہے، یہ بہتان ہے مجھ پر شاعر سمجھنا مجھے. یہ خود اقبال کا شعر فارسی کلام میں، نبینی خیر ز آن مرد فرودست، اس پس تو گٹیا آدمی سے کبھی بھی آپ نیکی کی توقع نہ رکھنا کہ جس نے اقبال کو شاعر سمجھا ہے. کہا میں سو شاعر نہیں ہوں، پھر کیا ہے؟ فرمایا میں صاحب درد ہوں، میں صاحب رنج ہوں، میرے جگر کے اندر درد موجود ہے. یہ شاعری اس درد کی زبان ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعری اس درد کی زبان ہے. مجھے اللہ نے یہ زبان دی کہ اپنا درد اس طرح سے امت کے اندر بیان کروں، اور وہ درد بیان کیا اقبال نے کہ شکایت ہے مجھے یا رب، شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، مجھے ان صاحبان مکتب، مجھے ان ذمہ داران سے یہ گلہ ہے پروردگار، یہ جو مکتب میں بٹھا کر یا دین پڑھا رہے ہیں یا دنیا پڑھا رہے ہیں، ان یونیورسٹی والوں سے مجھے گلہ ہے، ان کالج والوں سے مجھے گلہ ہے، ان استادوں سے مجھے گلہ ہے، ان پروفیسروں سے مجھے گلہ ہے، اور جو دین میں بیٹھ کر علماء دین مکتب میں بیٹھ کر دین پڑھا رہے ہیں مجھے ان سے بھی گلہ ہے. شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ شاہین کے بچوں کو خاک بازی سکھا رہے ہیں، یہ شاہین پروری کے بجائے ان کو خاک بازی سکھا رہے ہیں. انہیں امت مسلمہ کی اولاد کو کیا بنانا چاہیے تھا جو قرآن کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ متقین کی دعا یہ ہے، رب اجعلنی للمتقین اماما، پروردگارا پہلے ہمیں توفیق دے اس سوسائٹی کو متقی بنائے، اور ہمیں متقیوں کا پیشرو قرار دے، ہمیں متقیوں کا پیشرو قرار دے. یہ رسالت ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. مانگو اللہ سے نہ ایک فرد کی قیادت، پوری امت رہنما ہو، پوری امت قائد ہو، پوری امت کو امامت کے فرائض انجام دینے ہیں. اس ذلت کی سب سے بڑی وجہ آج یہ ہے کہ جب بھی کوئی اپنے فریضے کو ترک کرے گا، جب بھی امامت کو چھوڑے گا، اسے ملازم بنا دیا جائے گا. پاکستان کے ہی ایک شہر میں علماء کرام جو مساجد میں فرائض امامت جماعت انجام دے رہے ہیں، اکٹھے ہوئے، درخواست کی، انہوں نے حکم دیا کہ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کروں. وہ جملہ جو ان کی بارگاہ میں کہا، آپ کو بھی سنا رہا ہوں. ان سے یہ عرض کیا کہ آپ کا عنوان جو دین نے رکھا ہے امام مسجد، آپ کا عنوان ہے امام مسجد، امام جماعت، یعنی امام جماعت مسلمین، مسلمین متدینین جو مسجد میں آتے ہیں، جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، جو جماعت میں شرکت کرتے ہیں، جن کا تعلق دین سے ہے، وہ آتے ہیں، ان کو اللہ نے کہا جاؤ مسجد میں، اور مسجد کا ایک امام مقرر کیا، اس کا کام ہے امامت. لوگوں نے ان کو تنخواہوں میں رکھا ہوا ہے، انجمنوں نے، ٹرسٹوں نے ان کو تنخواہوں میں رکھا ہوا ہے، ان سے نمازیں پڑھواتے ہیں اور انہیں پیسے دیتے ہیں، جتنے پیسے دیتے ہیں اتنی نماز وہ پڑھا دیتے ہیں. یہ بن گئے ملازمین، ان کو ملازمت پہ رکھا، ذرا تنخواہ پر یہ کام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ رویہ بھی ملازمین والا ہے. پاکستان میں آج جو وقار علماء کو ملا ہے، یہ 30 سال پہلے نہیں تھا. یہ وقار کسی کا دیا ہوا ہے، اور اس کا قدردان ہونا چاہیے. انسان کو با انصاف ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کا جواب بھلائی سے دو. اگر کوئی آپ کو خیر پہنچاتا ہے، اس کا جواب خیر سے دو. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کا جواب احسان سے دو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ ہے کچھ؟ وہ احسان کس نے کیا؟ عزیزان جانتے ہیں، یہ بزرگ یا تشریف فرما ہے، شاید جوانوں کو معلوم نہ ہو کہ اسی مملکت کے اندر عالم کو دین میں بھی کسی قسم کا کوئی دخل اندازی کا حق نہیں تھا. دینی امور علماء کے ہاتھ میں نہیں تھے. علماء فقط ملازمین تھے، فقط تنخواہ پہ کام کرتے تھے، لیکن اس عالم باعمل و رہبر حقیقی نے آ کر جہاں پر اسلام کو زندہ کیا، تشیع کو زندہ کیا، مرتبہ عالم بھی زندہ کیا اور امت کو یہ بھی بتایا کہ عالم کا مقام کیا ہوتا ہے. لہذا وہی لوگ جو علماء کو ملازم رکھنے کے لیے تیار تھے مجبور ہو گئے علماء کی پیروی کے لیے، علماء کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے. یہ مقام علماء کو کس نے عطا کیا؟ اس خمینی کے انقلاب نے عطا کیا. جب علماء کو انقلاب نے اتنا عظیم مقام عطا کیا تو اب عالم کا فریضہ بنتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جس نے تجھے اس ملازمت سے نکال کر امامت عطا کی ہے تو بھی اس کا قدردان ہو جا. سارا نظام ہمیں جو میراث میں ملا ہے، معاشرہ بھی، کلچر بھی، دین بھی، مذہب بھی، تعلیمی نظام، سب کچھ ارث میں ملا ہے نا، ہمیں وراثت میں ملا ہے، نوابوں سے، راجوں سے، مہاراجوں سے، انہی سے ملا ہے نا سب. یہی سیاست کے متولی تھے، یہی دین کے متولی تھے، یہی ہر چیز کے، معیشت کے متولی تھے، یہی تعلیم کے متولی تھے. درباروں نے جو ایک کام کیا وہ یہ کہ دربار کے اندر چند پیشے رکھے جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کمی. سمجھتے ہیں نا کمی؟ کمی یعنی وہ لوگ جو درباروں میں بڑوں کی خدمت میں جا کر کام کاج کرتے ہیں، ان کے کوئی برتن دھوتا ہے، کوئی کھانا پکاتا ہے، کوئی بال کاٹتا ہے، کوئی بوٹ پالش کرتا ہے، ان سب کو کمی کہتے ہیں. پاکستان کا کلچر یہ کہتے ہیں کہ جی کمی ہے. دنیا میں یہی ہنر سمجھے جاتے ہیں. کمار کو ہم کمی سمجھتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس شخص کو ہنرمند سمجھا جاتا ہے. آرٹسٹ ہے یہ، جس کو ہم کہتے ہیں کمار، جس کے ساتھ کھانا بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری دنیا میں چلا جائے اس کو کہتے ہیں فنکار. آرٹسٹ ہے یہ، بہت بڑی آرٹ جانتا ہے. مٹی کو لے کر اس سے خوبصورت شکلیں بناتا ہے، خوبصورت برتن بناتا ہے، ڈیکوریشن پیس بناتا ہے. تو خدا نے صلاحیت دی ہے تو یہ کام کرتا ہے. جس نے گھر میں یہ خرید کے رکھا ہوا ہے اسے کہیں ذرا ایک کاسا بنا کے دکھاؤ مٹی کا، بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. اس کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے تو وہ ہنرمند ہونا چاہیے تھا، معزز ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ معزز ہنرمند اس معاشرے کا کمی ہے. جتنے پیشے تھے کام کاج کے وہ سارے بن گئے کمی. ان کمیوں میں 12 پیشے تھے درباروں کے اندر، کوئی دیگے پکانے والا، بال کاٹنے والا. یہ قدیم ثقافت جو ہمیں ارث میں ملی ہے. کمی کا لفظ کہاں سے پڑا؟ اور وہ چونکہ مذہب کو بھی رکھتے تھے ساتھ، لہذا مذہبی امور انجام دینے کے لیے دربار میں راجے کے ساتھ، مہاراجے کے ساتھ ایک عالم بھی ہوتا تھا. اس عالم کا کام نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا، دعا کرنا اور صدقہ خیرات کے وقت، نظر نیاز کے وقت کل پڑھ دینا، یہ ٹوٹل اس کا کام ہوتا تھا. لہذا اس کو بھی ایک کمی کے طور پر رکھا جاتا تھا درباروں میں. یہ جو لفظ کمی کا چلا ہے یہ اس کلچر سے آیا ہے، درباروں سے وابستگی کے نتیجے میں آیا ہے. ان جاگیرداروں کی سرپرستی کی وجہ سے عالم بن گیا کمی اس معاشرے کا. تو آپ توجہ فرمائیں کہ ایک کمی کو اس مقام سے نکال کر جس شخصیت نے اور جس انقلاب نے مقام امامت عطا کیا ہے، کیا حق نہیں بنتا کہ اس کے قدردان ہو جائیں ہم؟ ان عزیزوں سے یہ کہا کہ جو آپ کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں، انجمن جس نگاہ سے دیکھے، ٹرسٹ جس نگاہ سے دیکھے، مومنین جس نگاہ سے دیکھے، معاشرہ جس نگاہ سے دیکھے، وہ آپ کو ملازم سمجھتے ہیں، لیکن خدا نے آپ کو ملازم نہیں کہا، خدا نے کہا آپ امام ہیں. امامت کر کے دکھاؤ، امامت کر کے دکھاؤ، چھوٹی سی مسجد کے اندر امامت کر کے دکھاؤ. اگر یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر لوگ امامت کے نمونے دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد امام معصوم کی قدر جانیں گے. اگر یہ چھوٹے چھوٹے نمونے انہوں نے امامت کے نہیں دیکھے تو اس نسل کو کون بتائے گا امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ یہ امامت کر کے دکھاؤ ان لوگوں کو. اور اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ نماز با جماعت پڑھو، امام کے پیچھے پڑھو، تاکہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا ڈھنگ آ جائے تمہیں، ڈھنگ آ جائے تمہیں، ڈسپلن آ جائے تمہارے اندر، امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ آ جائے. یہ نماز جماعت میں کہا گیا کہ امام سے پہلے نہ اٹھنا ہے نہ بیٹھنا، پہلے امام اٹھے پھر تم اٹھو، پہلے امام بیٹھے پھر تم بیٹھو. اگر ہم تھوڑی سی دیر پہلے چلے گئے کیا ہوگا؟ رابطہ امت و امامت خراب ہو جائے گا. پھر یہ صرف مسجد کے امام کو کراس نہیں کر رہے ہو، اس مسجد کے امام سے بڑھ کر جمعے کے امام کو بھی عبور کرو گے، اور جمعے کے امام سے بڑھ کر نائب امام کو بھی عبور کرو گے، اور پھر ایک دن بڑھ کر امام معصوم سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرو گے. اس لیے کہا گیا کہ اس کے پیچھے رہو، مشق کرو. یہ مشقیں ہیں، نماز جماعت، امام کے پیچھے، یہ مشق امامت ہے، امت بننے کی ریہرسل ہے، امت بننے کی ریہرسل ہے. لیکن ان صفحا نے امت مسلمہ کو درجہ امامت سے گرا کر درجہ ملازمت پہ پہنچا دیا. آج خدا بندہ نے مکتب خواہ دین پڑھا رہے ہو، یہ دنیا خاک بازی کا درس دیتے ہیں، شاہین پرور نہیں ہیں، اڑان نہیں سکھاتے، پرواز نہیں سکھاتے، ان کے حوصلوں کو پست کر رہے ہیں اور انہیں فقط ملازمت کی ڈگریوں کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ صفحا ہیں، انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا. احمقوں نے جو کچھ کیا پوری تاریخ بھری ہوئی ہے صفحا سے. اپنے طور پر سمجھے اپنے تھی کہ ہم نے بڑی خدمت کر دی، ہم نے ملازمتیں دلوا دی. اگر کسی کو امامت سے ہٹا کر ملازمت دلوا دی جائے کیا یہ خدمت کی ہے آپ نے اسے؟ اس امت کو امامت کرنی ہے، جہان کی امامت کرنی ہے، اس امت کو پیشرو بننا ہے، اس امت کو پیشوا بننا ہے. یہ خیر امت ہے، یہ وسط امت ہے، لیکن ایسی امت جو آج خود ذلیل و رسوا و خار ہو ان احمقوں کی وجہ سے، ان صفیوں کی وجہ سے، جو صفی سیاست میں بیٹھ گئے، جو صفی تعلیم کا نظام سنبھال لیا، جن بیوقوفوں نے آ کر اس کا مذہب و دین کی زمام سنبھال لی، اور سب کے سب خاک بازی کا درس دے رہے ہیں، سب کے بعد سب شاہین کے بچوں کو ممولے بنا رہے ہیں، خوف و دہشت ان کے دلوں میں پھیلا رہے ہیں، عزت ان سے چھین رہے ہیں، خود ہی ان سے چھین رہے ہیں. وہ خود ہی جو اقبال نے کہا لوٹ کر اس خود ہی کی طرف، یعنی اپنا تشخص، اپنی شخصیت جو تم گم کر بیٹھے ہو، جو تم سے چھین لی گئی ہے. آج جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہاری شخصیت نہیں ہے، یہ تمہارا مقام نہیں ہے. امت مسلمہ کا مقام اس سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اسی مقام تک پہنچنا ہے. عزیزان، ہم بیٹھے ہیں افق پہ دیکھنے کے لیے کہ ادھر یہ علامت پوری ہوئی امام کے آنے کی، ادھر یہ علامت پوری ہوئی. ایسے امت کو کنفیوژن میں ڈالا جا رہا ہے، بعض علامات ظہور چھیڑ کر امت کو مزید کنفیوژن میں ڈالا جا رہا ہے. کبھی زلزلے آتے ہیں تو بعض سے ظہور چھڑ جاتی ہے، آندھی آتی ہے تو بعض سے ظہور چھڑ جاتی ہے، جنگ ہوتی ہے تو بعض سے ظہور چھڑ جاتی ہے، حکومت بدلتی ہے تو بعض سے ظہور چھڑ جاتی ہے. ظہور کوئی ملعبہ نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے. اس لیے خدا نے اس ذخیرہ الہی و بقیت اللہ کو پردہ غیبت میں نہیں رکھا کہ چونکہ ابھی ملک عبداللہ نہیں آیا، ملک عبداللہ کے آنے تک یہ پردہ میں رہے، اس وجہ سے کہ ابھی مشرق میں یوں نہیں ہوا، مغرب میں یوں نہیں ہوا، ابھی فلاں علاقے میں زلزلے نہیں ہوئے، جب زلزلے آئیں گے تو یہ جائیں گے. آیا امام اس لیے پردہ غیبت میں چلے گئے کہ میرے زمانے میں زلزلے نہیں آ رہے، اب جس دن زلزلے آئیں گے میں لوٹ کر آ جاؤں گا؟ کیوں پردہ غیبت میں گئے؟ سبب کیا تھا؟ وجوہات کیا تھی؟ وجوہات یہ تھی کہ امت کی زمام صفیوں کے ہاتھ میں تھی، بنو عباس کے ہاتھ میں تھی، بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے ان کو بیوقوف بنایا، بہت بیوقوف بنایا۔ میں نے ایک نمونہ کل اشارہ کیا، ایک نمونہ ابھی سن لیجئے، وقت کم ہے، آخری یہ اس سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس ہے، اشارتاً صرف گزرتا ہوں اس سے۔ ایک بہت اہم تاریخ کا باب جسے نہیں چھیڑتے ہی نہیں ہم، ظاہر ہے کہ امت کا کام سننا ہے اور سنانے والوں کا کام بھی ٹائم پاس کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ کتاب کی طرف تو آنا نہیں ہے، ہمیں کتاب پڑھنی نہیں ہے، جیسے نظر کی ہوئی ہے کہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ایک جوان سے کہا کتاب پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں پڑھتا اور پڑھوں گا بھی نہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کتاب پڑھنے میں دو نقصان ہوتے ہیں، ایک پیسے کا وقت نقصان ہوتا ہے، دوسرا ٹائم کا نقصان ہوتا ہے، کہ پہلے پیسہ دے کر خریدو پھر ٹائم لگا کر اس کو پڑھو، تو ہم پیسہ بھی بچاتے ہیں اور ٹائم بھی بچاتے ہیں، پھر اس امت کی حالت یہی ہو جاتی ہے جو پیسہ بھی بچائے اور ٹائم بھی بچائے۔ کتاب کے پیسے سے سگریٹ خرید لیتے ہیں، پان کھا لیتے ہیں، اور جو ٹائم بچتا ہے وہ ڈرامے اور فلمیں دیکھ لیتے ہیں، ظاہر ہے پھر اس سے بہتر حالت نہیں ہو سکتی۔ یہ حقائق مطالعے سے آپ خود، جوانوں سے میری تمنا ہے، تقاضا ہے، طالب علمانہ، کہ پڑھو، مطالعہ کرو، دین کا مطالعہ کرو، دنیا کا مطالعہ کرو، علم پڑھو، علم حاصل کرو۔ اگر آپ نے قیادت و امامت سنبھالنی ہے اس پورے جہان کی، بغیر علم کے ممکن نہیں، بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ علم بھی یوں نہیں کہ فقط ہمیں نماز روزے کا علم ہونا، ہر وہ علم جو تمہارے زمانے کا علم ہے اسے علم حاصل کرو، تم اپنے زمانے کے عالم بنو۔ امام فرماتے ہیں العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس، جو اپنے زمانے کا عالم ہوگا وہ کبھی دھوکے میں نہیں آئے گا، اسے کوئی الو نہیں بنا سکتا۔ لیکن جو اپنے زمانے کا عالم نہ ہو، ہزار سال پہلے کا عالم ہو اور آج کی دنیا میں غلطی سے آ گیا ہو، اسے ہر آدمی بے وقوف بنا سکتا ہے۔ اپنے زمانے کے عالم بنو۔ روایات میں ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے زمانے کے آداب سکھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے زمانے کی تربیت کرو۔ ابھی بعض ہیں اولاد کو تربیت کرتے ہیں کہ تم نے یہ بھی نہیں دیکھنا، ادھر بھی نہیں جانا، اس پر بھی نہیں جانا، اور روایت میں ہے کہ جو بھی بچے کو مثلاً، اب بچہ ہے زہر کھاتا ہے، اس کو برگر کھانا ہے، اس کو کوئی اور چیز کھانی ہے، اسے کہتے ہیں نا روایت میں لکھا ہے کہ فقط لہسن کھانا ہے، تم نے پیاز کھانا ہے، تمہیں فقط اسے کھلاؤ یہ چیزیں، لیکن حلال کی، جائز چیزیں۔ اپنے زمانے کی غذا دو، اپنے زمانے کی تربیت کرو، اپنے زمانے کی علوم دکھاؤ اس کو، اپنے زمانے کی ہر چیز اپ ڈیٹ رکھو اس کو، اور اپنے زمانے کے دشمن بھی بتاؤ اس کو۔ 1400 سال پہلے کے دشمن بتاتے رہو گے، ان کو مردہ باد کہتے رہو گے، آج کے دشمن کو بچہ سمجھے گا ہی نہیں۔ زمانے کی نسل بناؤ، آج کے زمانے کی نسل، اخلاق سکھاؤ اس کا، وہ اخلاق جو اس کو آج کی دنیا میں رہنے کے قابل بنا دے، وہ عقیدہ اس کو بتاؤ جو اسے آج کی دنیا کے قابل بنا دے، آج کی دنیا کی مشکلات کو حل کرنے کے قابل بنا دے، آج کے حالات پر غلبہ پانے کے قابل بنا دے۔ اور عزیزان، قرآن کے اندر اتنی طاقت موجود ہے، قرآن یجری مجرا الشمس والقمر، قرآن سورج اور چاند کی طرح ہر روز طلوع ہوتا ہے، ہر نسل کے لیے طلوع ہوتا ہے، ہر نسل کے لیے نئی روشنی لے کر آتا ہے۔ آپ اپنے زمانے کا پیغام قرآن سے لو، آپ 800 سال پہلے کا پیغام، اس عالم نے زحمت کی 800 سال پہلے، اس نے اپنے زمانے کا پیغام قرآن سے لے لیا، آپ کے زمانے کا عالم آج کا پیغام قرآن سے نکال کر آپ کو دے تاکہ یہ نسل بھی اپڈیٹ ہو، اپنی اولاد کو تربیت کرو، اس طرح سے تربیت کرو، آگاہ ہو. وہ ماجرا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں نمونہ، کہ بے وقوفیاں کیا گل کھلاتی ہیں، اور بے وقوفیوں کے آج جو ہم جن حالات کے وارث بنے ہوئے ہیں اور جن حالات کا سامنا کرنا ہے، یہ احمقوں کی نسل چلی آ رہی ہے جنہوں نے یہ حالات بنائے، تاریخ بھری ہوئی ہے ان کے کارناموں سے، اور خصوصاً آج کے احمقوں نے جو کچھ کیا اور کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، پوری دنیا کے اندر اور اس مملکت کے اندر بھی، سب کے ساتھ، دین و مذہب کے ساتھ، سیاست و سماج کے ساتھ، امت و تعلیم کے ساتھ، اس نسل کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، جو رویہ ان احمقوں کا ہے، قرآن اس رویے کو پسند نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے اپنی کوئی چیز بے وقوفوں کو مت سونپو، یہ فریضہ ہے تمہارا. خدا عاقلوں کو سزا دے گا کہ کیوں تم نے یہ امور بے وقوفوں کو سونپ دیے، عقل میں نے تجھے دی، فہم و فراست تجھے دی، تو شخصیت بن کر، سفید پوش بن کر گھر جا بیٹھا کہ عزت اپنی بچانے کے لیے، اور امت و سماج و ہر چیز احمقوں کو سونپ دی. احمق فقط ویرانی جانتے ہیں، تباہی جانتے ہیں. میں نے اشارہ کیا نا روایات میں، وہ نہیں ہو سکی، توفیق نہیں ملی کہ وہ روایات آپ کی خدمت میں پڑھ کر عرض کرتا، کہ احمق کو کچھ بھی نہ دو، نہ اس سے کچھ لو، اس کا اپنا مال بھی اس کو نہ دو جس مال کا وہ مالک ہے، کیونکہ مالک تو رہتا ہے بے وقوف ہونے کے باوجود، اپنے مال کا مالک ہوتا ہے لیکن اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، ممنوع تصرف ہے. والی مقرر کرے کوئی اس کے لیے بندہ، کوئی متولی جو اس کے مال کو اس کے لیے خرچ کرے، اس کے نفع میں خرچ کرے. اگر ایک بیوقوف کو فیکٹری مل گئی باپ سے، یہ والی کا کام ہے، حاکم کا کام ہے کہ اس فیکٹری کے لیے کوئی متولی مقرر کرے تاکہ وہ آ کر ایڈمنسٹریٹر اس بیوقوف کے لیے وہ فیکٹری چلائے، کمائے وہ اور کھلائے اس کو، ورنہ بیوقوف کو فیکٹری دے دی تو کل فیکٹری کی جگہ گدے چڑھ رہے ہوں گے. دیکھا آپ نے ہوا نا اس ملک کے ساتھ، زرعی ملک، زراعت والا ملک جس کے اندر گندم نہیں ملتی، ریکارڈ گندم پیدا ہوتی ہے لیکن آٹا نہیں ملتا. تو اس لیے خدا نے کہا تھا ملک اور زراعت بے وقوفوں کو مت دو. بے وقوف کہاں سے بلایا؟ اعلی تعلیم یافتہ بے وقوف سندوں والا بلایا، وہاں سے، ورلڈ بینک سے، چونکہ ادھر بے وقوف کا بھی کام تھا. آخر ملک ڈبونا ہی تھا، آٹا غائب کرنا تھا، تو یہ یہاں بھی کر سکتے تھے لوگ، وہاں سے بلایا تم نے پرائم منسٹر، وہاں سے بلایا آ کے کیا کرنا ہے تمہیں، آٹا غائب کرنا ہے. وہ بھی اتنی صلاحیت تو خود یہاں پر لوگوں میں تھی، آٹا بھی غائب کر سکتے تھے، گندم بھی غائب کر سکتے تھے، سب کچھ غائب کر سکتے تھے. بلکہ یہاں تک تو اخباروں میں آیا ہے کہ ٹرین گندم سمیت غائب کر دی یہاں لوگوں نے، شاید پڑی ہوگی خبر ہم نے، ٹرین گم ہو گئی، معلوم نہیں ہے کہاں، گندم سمیت ٹرین اغوا کر لی، گم ہو گئی. تو اس کے لیے آپ نے ہائی کوالیفائیڈ وہاں سے لایا آٹا غائب کرنے کے لیے، جو سٹا بتاتا رہا ملک ترقی کر رہا ہے، جب جا رہا تھا تو آٹا بھی نہیں مل رہا تھا. تاریخ میں ایسے احمق جنہوں نے امتوں کو تباہ کیا بہت موجود ہیں. حتی یہاں تک سن لیں کہ بنو امیہ کا سلسلہ جو ختم ہوا تو وہ بھی ایک بے وقوف کی وجہ سے ختم ہوا. بنو امیہ کے اندر چالاک لوگ بہت تھے، لیکن یہ سلسلہ جب ختم ہوا، آخری ان کا جو فرمان روا تھا اس کا نام تھا مروان. اس مروان کے ساتھ جو لقب استعمال ہوتا تھا، آخری فرمان روا مروان حمار، تاریخ والوں نے بھی یوں ہی لکھا ہے اس کو، مروان حمار، حمار گدے کو کہتے ہیں، یعنی گدا مروان. اس گدے مروان نے کیا کیا تھا، جب جنگ ہوئی، آخری نبرد ہوئی اس کی، اس نبرد میں عین جنگ کے وقت وہ رفع حاجت کے لیے لشکر سے، گھوڑے سے اتر کر لشکر سے دور ہو کر کہیں گیا، زہر کسی جنگل میں کسی جگہ پر گیا تنہائی میں. وہ بنو عباس کے فوجی نے اس کو دیکھ کر وہاں پر اس کو قتل کر دیا. اب ذرا معذرت کے ساتھ ممبر پہ ایسی تعبیر زیبا نہیں ہے لیکن میں بتانے کے لیے کہ احمق کیا کرتے ہیں. عربی زبان میں اس رفع حاجت کو پیشاب کرنے کو معذرت کے ساتھ, یہ بے ادبی ہے یہ جملہ استعمال کرنا لیکن آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ایک مطلب سمجھانے کے لیے. اس کو عربی زبان میں بولا کہتے ہیں, بول عرب اس کو بولا کہتے ہیں, پیشاب کرنا یعنی بولا. عربوں نے ایک محاورہ بنایا ہوا ہے, ذہبت دولت ببولت, یعنی بنو امیہ کی پوری سلطنت ایک پیشاب کی نظر ہو گئی. وہ گیا تھا عین جنگ کے بعد, جب لڑنے کا وقت تھا یہ اتر کر گیا اور وہیں پر اس کو قتل کر دیا, جہاں سے ضرب المثل بن گئی, محاورہ بن گیا ذہبت دولت ببولت. اور اگر تاریخ میں ڈھونڈیں آپ کہ کتنے ایسے اقتدار اور کتنی ایسی عظمتیں اور کتنی ایسی عظمتیں جو انہیں چھوٹے چھوٹے احمقانہ کاموں کی وجہ سے نابود ہو گئی. عروج پہ پہنچی ہوئی قومیں آج ذلیل ہو گئیں. کس وجہ سے ذلیل ہو گئیں؟ کسی احمق کی حماقت کے نتیجے میں, اور وہ چھوٹی سی حماقت کی اس نے لیکن اس کے نتیجے میں امتیں ذلیل ہو گئیں. تعریف بھری ہوئی ہے ان حماقتوں میں سے. ایک توجہ فرمائیں, ایک حماقت جو لوگوں نے سب نے انجام دی, دھوکے میں آ گئے, فریب میں آ گئے. جنگ صفین کا لاز کیا نا, ذہن میں ہے ماجرا. اب ایک دوسرا ماجرا سنیے. ابو مسلم خراسانی, نام سنا ہوگا شاید آپ نے, ابو مسلم خراسانی, یہ وہ شخص تھا جس نے نہضت کربلا کا پرچم بلند کیا. بنو امیہ کی حکومت کو ختم کرنے والا یہ شخص تھا, ابو مسلم خراسانی. اور بنو عباس کو اقتدار میں لانے والا یہی شخص تھا, یہی شخص تھا. انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا. اس مثال اس نقطے پر توجہ فرمائیے, ٹائم بھی نہیں ہے ساری بات وضاحت سے عرض کروں اور ہر چیز کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے. عقلان را اشارہ کافی است. اس شخص نے پرچم بلند کیا, چونکہ بنو امیہ کے شرمناک کاموں میں سب سے زیادہ بہیمانہ کام, سب سے زیادہ درندگی انہوں نے کربلا میں دکھائی تھی. کربلا ان کے, انہوں نے بہت چاہ دھوئے اس کو لیکن نہیں دھو سکے. درباری ملاؤں کے ذریعے سے, درباری مفتیوں کے ذریعے سے, علماء کے ذریعے سے, سیاستدانوں کے ذریعے سے, رشوت کے ذریعے سے, ہر ذریعے سے بنو امیہ نے اپنا دامن صاف کرنا چاہا لیکن نہیں دھلا. اور تدریجن لوگوں کے اندر یہ بات پھیلتی گئی کہ یہ وحشی اور جنایتکار نے, آہستہ آہستہ یہ بات بڑھ گئی. بنو عباس نے موقع سے فائدہ اٹھایا, انہوں نے آ کر انتقام کربلا, پرچم جو اٹھایا وہ کربلا کا اٹھایا اور کہا کہ یہ بنو امیہ ظالم سلسلہ ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. پورے مملکت اسلامیہ میں, مسلمان مملکت پوری میں انہوں نے ایک شورش برپا کر دی. ان تمام شورشوں کے اندر امام شامل نہیں تھے. یہ شورشیں امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جاری رہی یہ شورشیں اور کامیابی سے ہمکنار ہوئی کہ آخر کار یہ لوگ کامیاب ہو گئے, بنو امیہ کو اتار کر بنو عباس برسر اقتدار آ گئے. لیکن اس بیچ میں ہوا کیا, کس طرح سے یہ سلسلہ بدلا؟ انہوں نے پرچم کربلا اٹھایا, اٹھا کر باہر نکلے, لوگوں کو دعوت دی ہمدردی کے طور پر, خیرخواہی کے طور پر کہ یہ ظالم لوگ ہیں, یہ ستمکار لوگ ہیں, آپ اور ہمارے ساتھ ملو, اس ستمکار سلسلے کو ختم کرتے ہیں اور اہل بیت کا حق اہل بیت کو دیتے ہیں, یہ حق آل رسول کا ہے. یہ کرتے رہے یہ کام. اور اس میں ائمہ اطہار کے بعد قریبی ساتھی وہ بھی اس کام سے متاثر ہو گئے, انہوں نے ائمہ کو چھوڑا اور جا کر ان تحریکوں میں شامل ہو گئے, ان کاموں میں شامل ہو گئے. بڑے بڑے لوگ ان میں, جذباتی بھی تھے, احساساتی بھی تھے, بڑے بڑے نام ہیں, یعنی بڑے بڑے عالم, بڑے دانا صحابی ائمہ کے. مثلا ان میں سے ایک سدیر سیرفی یا صدیر سیروفی نامی شخص بہت مشہور ہے, بہت جذباتی آدمی ہیں، یہ بار بار امام کے پاس آتے اور آ کر امام کو کہتے کہ آپ کے نام پر پوری دنیا بیدار ہو گئی ہے، پوری دنیا آپ کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے، آپ کے حق میں نعرے لگا رہی ہے، اور آپ بھی اٹھئے قیام کیجئے۔ امام اس کو فرماتے کہ ابھی ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، خراسان کے اندر، بصرہ کے اندر، کوفہ کے اندر، یمن کے اندر، مصر کے اندر، پوری مملکت اسلامیہ شرق و غرب کے اندر جہاں دیکھیں آپ کا پرچم ہے، جہاں دیکھیں جلسے ہو رہے ہیں، جہاں دیکھیں جلوس ہو رہے ہیں، جہاں دیکھیں سب کچھ ہو رہا ہے۔ امام فرماتے کہ یہ لوگ ہمارے لیے نہیں کر رہے، نام ہمارا لیتے ہیں، پرچم ہمارا اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے نہیں کر رہے۔ یہی وہ شخص تھا جو آ کر امام سے کہتا تھا کہ آپ اٹھئے، ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کہنے لگا لاکھوں، اور پھر پوچھا اس سے زیادہ، کہا پوری دنیا۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ چلو شہر سے باہر، لے گئے مدینے کے باہر جا کر۔ امام علیہ السلام نے ایک جگہ نماز پڑھی اور ایک ریوڑ کی طرف، بکریوں کے بچوں کا ریوڑ چڑھ رہا تھا، اس ریوڑ کی طرف اشارہ کیا امام علیہ السلام نے، امام ششم نے، اور فرمایا کہ اگر اس ریوڑ کی مقدار میں میرے ساتھ وفادار ساتھی ہوتے میں آج قیام کرتا تھا۔ وہ خود کہتا ہے، یہ شخص، یہ صدیر سہروفی کہتا ہے کہ میں نے گنے وہ 17 بچے تھے بکریوں کے، بالغ بکریاں بھی نہیں تھی بلکہ بچے تھے، ریوڑ تھا چھوٹی چھوٹی بکریوں کا، 17 تھے۔ امام یہ فرما رہے کہ یہ 17 بھی ہمارے حامی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے امام کے نام پر سب کچھ کیا۔ ابو مسلم خراسانی، اس نے تحریک شروع کی، بھرپور طریقے سے اس نے دنیا کو اٹھایا، لشکر بنایا، اور طاقت اس نے کمر توڑ دی بنو امیہ کی، اس شخص نے کمر توڑ دی، لیکن امام نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے کئی موقع پر امام کی تائید حاصل کرنے کے لیے امام کو خط لکھا، امام نے اس کا خط پڑھے بغیر آگ میں ڈال دیا۔ جب اس کے قاسم نے کہا جواب چاہیے، جواب چاہیے، ابو مسلم خراسانی شیعہ تھا، پیرو اہل بیت تھا، اہل بیت کے نام پر اس نے قیام کیا، اہل بیت کا نام لے کر لیڈر بنا۔ اس نے جب امام کو خط لکھا، امام نے خط پڑھے بغیر آگ میں ڈال دیا، اور اس کے قاصد کو کہا اس کو بتاؤ یہی جواب ہے تیرے خط کا، یہی خط ہے تیرا جواب ہے۔ یہ شخص اور اس جیسے بہت سارے اور، وقت نہیں میں ان کا ابھی تشریح کروں، ان کے کردار بتاؤں، مطالعہ کرنے سے آپ کو یہ حقیقت کھلے گی، یہ تاریخ کا بہت المیہ ہے، یہ زمانہ، یہ عرصہ، خصوصاً تاریخ اسلام و تاریخ تشیع میں بہت اہم زمانہ گزرا ہے، جس زمانے کو کہتے ہیں ہمارے ائمہ کو فرصت ملی اور اپنے مکتب کی تشریح کی، یہ وہی زمانہ تھا جس کے اندر یہ المیہ رونما ہو رہا تھا۔ ان صفیوں نے، ان احمقوں نے، ان بیوقوفوں نے یہ پرچم اٹھائے، اٹھا کر لوگوں کو روڈوں پر لے آئے، اور لے آ کر لوگوں کی مدد سے ائمہ کے نام پر پرچم بلند کر کے ایک ستمکار سلسلے سے امت کو نکال کر دوسرے ستمکار سلسلے کی گود میں بٹھا دیا، بنو امیہ سے نکال کر بنو عباس کے حوالے امت کو کر دیا۔ اسی زمانے میں کتنے تھے جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، امام ششم کے زمانے میں مہدویت کے نام پر، ان میں ایک شخص تھا عبداللہ محض امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے تھا، اس کا بیٹا تھا محمد۔ یہ روایت ہے نا کہ امام کا نام، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا آخری فرزند جب ظہور کرے گا تو اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا۔ یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے، بعض علماء نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ حدیث بنائی کس نے تھی، یہ حدیث کسی نے بنائی تھی کہ ہم نے رسول اللہ سے نقل ہوا ہمارے پاس کہ میرا بیٹا جب ظہور کرے گا تو اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ شخص وہی تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اس کے بیٹے کا نام محمد تھا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ مہدی آخر الزمان ہے، توجہ فرمائیں، اور امام صادق علیہ السلام کو بلایا کہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ آ کر امام معصوم کو کہا کہ آپ بیعت کریں اس کے ہاتھ پر آ کر۔ امام گئے وہاں، اور جا کر اسے بتایا، اس میں پہلا خلیفہ عباسی صفہ وہ بھی موجود تھا. امام نے وہی پر اس کو کہا کہ یہ تم فتنہ برپا کر رہے ہو، اس کے باپ کو سمجھایا، اس کو سمجھایا، اور پھر ساتھ کہا بھی کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کا انجام یہ ہے. اس بنو عباس کے اس سلسلہ کی طرف کہا، اشارہ کر کے کہ تم اسی کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے، یہی تمہارا قاتل ہوگا. اور آخر کار وہی ہوا، یہی محمد عبداللہ محض کا بیٹا، یہ بعد میں اسی صفا کے ہاتھوں قتل ہو گیا. محمد ابن مسلم کا بھی یہی انجام ہوا، جب اس نے پوری کوشش کر کے، فوج کشی کر کے بنو امیہ کا سلسلہ ختم کیا اور بنو عباس مضبوط ہوئے، بنو عباس نے دیکھا کہ یہ ابو مسلم بھی ہمارے لیے خطرناک ہے، لہذا ایک دن جلاد کو بلا کر اس کا بھی سر قلم کروا دیا. یہ کام انہوں نے کیا تاریخ کے اندر. عزیزان، جنگ صفین میں بے وقوفوں کا ایک کردار اور امام ششم کے زمانے میں بے وقوفوں کا ایک اور کردار. کس طرح سے امتوں کو ورغلا کر حماقتوں کے ذریعے سے جس میدان میں نہیں لانا ہوتا وہاں لے جاتے ہیں، اور جس میدان میں لانا چاہیے وہاں پر نہیں لاتے. یہ اگر احمق نہ ہوتے، یہ اگر بے وقوف نہ ہوتے، انہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، ہم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ہم کسی اور کا پرچم لے کر بلند ہو رہے ہیں. عزیزاں، ہر اٹھے ہوئے پرچم کو یہ نہ دیکھو کہ چونکہ کالا ہے پس کے پرچم میں کربلا ہے، پہلے یہ دیکھ لو یہ ہے کس کے ہاتھ میں ہے، پہلے یہ دیکھو یہ کس کے ہاتھ میں ہے، کون اٹھا. قرآن نے ذکر کیا بے وقوفوں کا کہ ان کی حماقتوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے، اور آج کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، احمقوں کی وجہ سے پیدا ہوئے، ان نادانوں کی وجہ سے پیدا ہوئے، ان کے بے وقوفی کے فیصلوں کی وجہ سے پیدا ہوئے، جن فیصلوں پر بڑے اتراتے تھے کہ ہم نے ملک بچا لیا. جب بے وقوف ملک بچانا شروع کریں اور عاقل تماشا دیکھنا شروع کر دیں، پھر ملک ایسے بچتا ہے، پھر اس طرح سے بچتا ہے کہ جس ملک کے آج نقشے، نقشے پاکستان کی کئی نقشے پرنٹ ہو کر میڈیا کے اندر، سائٹوں کے اندر، اخباروں کے اندر پرنٹ ہو چکے ہیں. پاکستان، تین پاکستان، یعنی تین حصے پاکستان کے. یہ بات اس مشرب ناب کے اندر آئی بھی ہے، پہلے شمارے میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کس ملک کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے اور ان بے وقوفوں کی مدد سے کیا کرنے جا رہے ہیں. کا دو ملک، یہ دہائی ختم ہونے سے پہلے دو ملک دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے. یہ امریکہ کی فوج کے اندر، امریکہ کی آرمی میں ایک میگزین ہے جو آپ اہل میڈیا و صحافت و اہل نشریات جانتے ہیں، جرنل، ایک ایسا میگزین ہوتا ہے جو کبھی کبھی چھپتا ہے، جس کے اندر مضامین لکھ کے اپنی ان کی توجیہ کے لیے یا ان کی بریفنگ کے لیے ہوتا ہے. یہ ان کا ڈیفنس میگزین ہے امریکہ آرمی کے لیے، محکمہ ڈیفنس نے یہ پرنٹ کیا ہے اور اس کو آرمی کے اہم شعبوں کے اندر تقسیم کیا ہے. اس کے یہ اسی سال کے مئی کے شمارے میں یا مئی کے بعد کے شمارے میں ہے، یہ گزشتہ سال جو گزرا ہے 2008 کے مئی یا مئی کے بعد، میرے ذہن میں اب تاریخ نہیں ہے، یہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے شمارے میں باقاعدہ طور پر اس میگزین کے اندر یہ نقشہ چھپ کے امریکہ آرمی میں تقسیم بھی ہو چکا ہے، جس میں پاکستان کے تین حصے بتائے گئے ہیں کہ ایک ایسا افغانستان سے ملحق کر دیا گیا ہے، ایک ایسا بھارت کے ساتھ، اور ایک ایسا اس کا نام پاکستان نہیں ہے، پنجاب لکھا ہے اس کے اوپر، ایک ایسا ادھر متعلق کر دیا، ایک ادھر کر دیا. اور یہ کہا سینڈوچ، تعبیر اس کی یہ ہے کہ یہ ملک جو سینڈوچ ہے دو دوسری طاقتوں کے درمیان، یہ سینڈوچ دونوں مل کر کھا لیں گے، یہ آدھا یہ نگل جائیں گے، آدھا وہ نگل جائیں گے. اسی جنوری کے یا دسمبر کے مہینے میں دوسرا میگزین ان کا آیا جس کے اندر واضح طور پر واشگاف الفاظ میں, غالباً جنوری کا ہے یہ, اس کے اندر واشگاف الفاظ میں لکھا کہ دو ملک اسی دہائی کے اختتام پر دنیا کے نقشے سے محو ہو جائیں گے, ایک پاکستان اور ایک میکسیک کا, یہ دونوں ختم ہو جائیں گے. اور اس وقت یہ جو نیا پریزیڈنٹ امریکہ کا آیا, اس نے اعلان یہ کیا ہے کہ میکسیک تو ہمارے پڑوس میں ہے, اس کی بھی حساسیت ہے, لیکن ہمارا پہلا کام پاکستان بچانا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ سارے حالات جو بنائے جا رہے ہیں, سارے حالات جو بنائے جا رہے ہیں یہاں تک پہنچانے کے لیے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو بات ان کو پانچ سال بعد کرنی ہوتی ہے, پانچ سال پہلے میڈیا میں اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے, میڈیا اس کا ماحول بنانا شروع کر دیتا, تبصرے شروع کر دیتے ہیں. یہ تبصرے خطرے کی علامت ہیں. جن بیوقوفوں نے یہ نعرہ لگایا تھا فرسٹ پاکستان, انہی کے ہاتھوں سے یہ یہاں تک نوبت پہنچی. آج اوباما نے نعرہ لگایا کہ ہمارا سب سے پہلی ترجیح پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانا ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہو کہ آپ نے ٹوٹنے کا پروگرام بنا لیا ہے, ٹوٹنا کنفرم ہے. اب یہ کوشش کریں گے, بچا رہے ہیں, عین وقت پر کہیں گے ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن نہیں بچا سکے. عزیزان, یہ رسالت آپ کی ہے, یہ فریضہ آپ کا ہے. یہ نعرہ جو آپ نے لگایا کہ پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے, یہ آپ کا فریضہ ہے, یہ ہم سب کا فریضہ ہے. یہ دین ہمارا ہمیں کہتا ہے, اسلام ہمیں کہتا ہے, اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کا دفاع کرو, اس کو بیوقوفوں کے اوپر مت چھوڑ دو, اس کو احمقوں کے اوپر مت چھوڑ دو. جن احمقوں نے آ کر یہاں یہ عہد مچایا, آدم کشی شروع کی, مذہب کے نام پر فرقہ ماریت کو عام کیا, مسلمان کا مسلمان کو دشمن بنایا, مسلم کشی کی یہاں پر فاسد روایت انہوں نے شروع کی, اور اس کے بعد اس ملک کے لیے دوسرے اقدامات جو یہاں شاید اتنی عمومی محفل میں بیان کرنا مناسب نہ ہو, جو کچھ آپ کے لیے سوچا گیا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اس ملک کو بیوقوفوں سے نجات عطا کرو. جب بیوقوفوں سے نجات عطا کر دے گا, دشمنوں سے خود ہی محفوظ ہو جائے گا. جب تک اس کی زمان بیوقوفوں کے ہاتھ میں, اسے کوئی نہیں بچا سکتا. اور امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ جب عالم اسلام کے رہنما حماقت کے راستے چن لیں تو امتوں کو اپنے راستے الگ کر لینا چاہیے, امتوں کو اپنے راستے الگ کرنے چاہیے, احمقوں کی راہ پر مت چلو. میں آپ کو قرآن سے عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بیوقوفی کے راہ انتخاب کرے, اس وقت عقل مند اپنے راستے الگ کر لیتے ہیں, جدا کر لیتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی صورت میں ذکر کیا کہ موسیٰ کے زمانے میں احمق سفہا پیدا ہوئے, انہوں نے تباہی کا راستہ اختیار کر لیا, اور اس سفاہت و حماقت کے نتیجے میں عذاب خدا نازل ہونے والا تھا. حضرت موسیٰ کی آواز اسی وقت نکلی, اے پروردگار, کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کرے گا, ان احمقوں کی وجہ سے ہم سب کو مار دے گا؟ اور وہی پر موسیٰ نے اعلان کیا کہ پروردگارا, ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, اے اللہ میرے اور قوم فاسق کے درمیان فاصلہ ڈال دے, ہماری رائے جدا کر دے. یہ احمق ہیں, ان کی حماقت کا نمونہ قرآن مجید نے ذکر کیا. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. سورہ مبارکہ آراف میں یہ آیہ مجیدہ ہے, مطالعہ کریے گا جا کر اس کا تفسیر کے ساتھ, اور غور کریں, خود بھی غور کریں, تفسیر کے ساتھ بھی مطالعہ کریں اس کا. سورہ مبارکہ اعراف میں پورا ماجرا ذکر ہوا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو میقات پہ بلایا معراج پر، 30 دن کے لیے خدا نے بلایا اور پھر بڑھا کر اسے 40 کر دیا، عرصہ غیبت بڑھا دیا خدا نے. اب یہاں پر بعضوں نے لکھا کہ چونکہ محب و محبوب کی ملاقات ہوئی تھی لہذا یہ مدت اور بڑھا دی گئی، ممکن ہے ایسے ہو، لیکن یہ امتحان تھا قوم کے لیے. یعنی 30 دن میں سامری نے ابھی اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا، اس لیے موسیٰ کو 10 دن اور ٹھہرا دیا کہ سامری اپنا کام مکمل کر لے. خدا نے کہا 10 دن اور رکو، امتحان ہو رہا تھا قوم کا بھی، موسیٰ کا بھی، موسیٰ کے جانشین کا بھی، سب کا امتحان ہو رہا تھا. سورہ مبارکہ اعراف میں یہ پورا ماجرا میں سارا نہیں پڑھتا، مفصل ہے، بعض آیات اس کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واتخذ قوم موسیٰ من بعده، آیا 148 کے بعد کی آیات ہیں یہ، آیا 148 سے لے کر 155 تک یہ آیات بیان کر رہی ہیں. واتخذ قوم موسیٰ من بعده، موسیٰ جب معراج پہ چلے گئے، زمانہ غیبت میں چلے گئے، قوم موسیٰ نے ان کے بعد من حلیم اجلن جسدن لہو خوار، سامری نے بنی اسرائیل کی عورتوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ جتنے زیورات تمہارے پاس ہیں وہ سارے لا کر جمع کرو. کیوں عزیزان؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ہم دین کو فقط حاجت روائی کے لیے مانتے ہیں، معرفت کے طور پر نہیں مانتے، ہدایت کے لیے نہیں مانتے، یہی پر سامری پیدا ہوتے ہیں، یہی پر سامری پیدا ہوتے ہیں جن کا مذہب سے توقع فقط حاجات ہوں، فقط حاجتوں کے لیے دین کی طرف آئیں. سامری یہ کمزوریاں پکڑ لیتا ہے. سامری نے کہا کہ دیکھو تمہاری کتنی خواہشات، کتنی حاجات ہیں جو موسیٰ ایک بھی پوری نہیں کر رہے، میرے پاس ایسا نسخہ موجود ہے کہ تمہاری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی. ایسے ہی ہے، آج بھی اسی طرح کا رجحان ہے. جو اگر کہے کہ میں ساری حاجات پوری کر سکتا ہوں آپ کی، قوم اسی کے پیچھے دوڑ پڑتی ہے، اگرچہ یقین بھی ہو کہ یہ اپنی حاجت بھی پوری نہیں کر سکتا. یہ اکثر بابے جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، خود اپنی حاجات پوری نہیں کر سکتے، ان کی حاجات آپ کی جیب میں پڑی ہوتی ہیں، انہی کو نکالنے کے لیے سارا ڈھونگ رچاتے ہیں. انہوں نے عورتوں سے کہا، عورتیں زیادہ خرافاتی ہوتی ہیں، انہوں نے عورتوں سے کہا کہ تم اپنے زیورات لے ہو اور لا کر مجھے دو. انہوں نے سونا چاندی سارا، یہ بنی اسرائیل کے ہاں، بنی اسرائیل کی عورتیں آل فرعون کے ہاں کام کرتی تھی، خادمائیں تھیں، ماسیاں تھیں، وہاں برتن مانجتی تھی. قرآن نے بھی یہی کہا ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءکم، بچوں کو مار دیتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، گھر کے کام کاج کراتے تھے. جب موسیٰ نے اس قوم کو نکالا مصر سے تو یہ اپنے زیورات بھی لے آئیں اور جن گھروں میں کام کرتی تھی ان کے زیورات بھی اٹھا کر لے آئیں ساتھ. سامری کو معلوم تھا کہ ان کے پاس زیورات بہت ہیں اور ویسے تو دیتی نہیں ہیں، لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ میں دو ایسے زیورات تمہارے زیورات سے ایک ایسی چیز بناتا ہوں جو منہ سے مانگو گی ملیں گی، یعنی ابھی ایک لاکٹ دو گی، اس لاکٹ سے میں ایک ایسی چیز بناؤں گا کہ اگر آپ تم اس سے 1 کلو سونا مانگو تو وہ 1 کلو سونا بھی تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو سستا سودا ہے، اچھا ہے. موسیٰ کے پیچھے ایسے روز ہم جاتے رہتے ہیں، موسیٰ کوئی حاجت ابھی تک پوری نہیں ہوئی. سامری نے ان کی مدد سے، ان کی ہلی یعنی زیورات، ان کے زیورات لے کر انہی کی مدد سے اس نے گسالا بنایا. سامری ایک پڑھا لکھا دانا انجینئر اس زمانے کا، اور ترعین حال کچھ چیزیں رمز کی بھی سمجھنے والا، کہ جب موسیٰ نے پوچھا کیسے یہ بنایا تو اس نے کہا کہ اثر رسول میں نے لیا اور اس کے اندر شامل کیا، اور اثر رسول شامل کر کے میں نے، چونکہ جو گسالہ اس نے بنایا وہ بولتا بھی تھا، جب عورتیں اس کے پاس جا کر اپنی حاجت مانگتی بات کرتی تو ادھر سے وہ گائے کی آواز نکالتا تھا، وہ گائے کی طرح ڈکار دیتا تھا، اور یہ تھا کہ جس کی آواز پر وہ بول پڑا سمجھو اس کی حاجت پوری ہوگی. اور اس نے اس کو بنایا اس طریقے سے تھا کہ ادھر سے یہ بولتی ادھر سے وہ سامری بٹن دباتا وہ بولنا شروع کر دیتا, یہ خوش ہو جاتی کہ ہماری حاجت پوری ہو گئی ہے. یہ کام اس نے کیا. قرآن یہی ماجرا ذکر کر رہا ہے کہ قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد ایک گسالہ بنایا, لہو خوار, وہ گائے کی طرح بولتا تھا. الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا, لیکن ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ تو مجسمہ ہے, سونے چاندی کا بنا ہوا گائے کا مجسمہ ہے. یہ مجسمہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ابھی بنایا ہے, تو جو ہم نے بنایا ہے وہ ہماری حاجتیں کیسے پوری کر سکتا ہے. یہی حماقت ہے, یہی صفاحت ہے. وَقَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى, اب موسیٰ غیبت سے واپس آتے ہیں, عرصہ غیبت تمام ہوا, سامری نے اپنا کام مکمل کر دیا, 40 دن کے بعد موسیٰ کی واپسی ہوتی ہے. موسیٰ جب واپس آئے کس طرح واپس آئے, غضبان آصفا, بہت افسوس کرتے ہوئے اور غضب کی حالت میں. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی, موسیٰ نے کہا کہ بہت بد لوگ اپنے بعد چھوڑ کر گیا میں, بہت بد لوگ, بہت برے لوگ اپنے بعد چھوڑ کر گیا میں. اعجلتم امر ربکم والکل الواح, موسیٰ نے وہ تختیاں جو تورات کی خدا نے دی تھی وہ پھینک دی, غصے سے پھینک دی زمین پر. میں اکثر اس آیا کے ذیل میں یہ کہتا ہوں کہ موسیٰ خوش قسمت تھے اس وقت وہ تختیاں پھینک دی, ورنہ آج یہ کام کرتے روز جلوس نکالتے موسیٰ کے خلاف کہ انہوں نے آیات کی توہین کی ہے, تختیوں کی انہوں نے, اور موسیٰ کو پناہ نہ ملتی کسی جگہ پر, اتنے جلوس موسیٰ کے خلاف نکالتے. جب بھی اس ان آیات میں بات آتی ہے تو سوال جو عموماً اٹھتا ہے, یعنی کرتے ہیں لوگ سوال, وہ یہی کرتے ہیں کہ یہ جو تختیاں پھینک دی تو یہ توہین نہیں کی انہوں نے. اور اب دیکھیں قرآن کدھر لے جا رہا ہے, یہ کدھر جا رہا ہے. موسیٰ نے تختیاں پھینک دی, وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ. بعض یہ کئی دفعہ یہ مضمون پڑھا گیا مختلف مناسبتوں سے, بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ نہ پڑھا کریں یہ قرآن کی یہ آیات, یہ کہا صاف کہا کہ یہ نہ پڑھیں. کیوں نہ پڑھیں؟ کہتے خوب یہ ان کے اندر اچھا پیغام موجود نہیں. بات کیا ہے, توجہ پر, قرآن آپ کی خدمت عرض کو, اپنی طرف سے کچھ نہیں عرض کر رہا, قرآن کی آیات کا ترجمہ یہ ہے. قرآن فرما رہا ہے کہ موسیٰ جب واپس آئے دیکھا قوم ساری گسالے کے پیچھے لگی ہوئی ہے, سامری رہبر بنا ہوا ہے گسالہ خدا, اور ایک کونے میں سہما ہوا ہارون خلیفہ کھڑا ہوا ہے, اور ساری قوم ادھر. موسیٰ آئے سب سے پہلے دیکھا, گسالہ بھی دیکھا, سامری بھی دیکھا, قوم بھی دیکھی, لیکن سب سے پہلے آئے اپنے بھائی کی طرف, بھائی کی طرف نہ بھائی سمجھ کر آئے بلکہ اپنا نائب سمجھ کر آئے کہ یہ قوم میں آپ کے سپرد کر کے گیا تھا. آج یہی قوم 40 دن کے اندر سامری کے پیچھے چلی گئی. کیا کیا موسیٰ نے؟ اخذ براس اخیہ, کلائی ادھر, یہ پیشانی ناسیہ پکڑا, یہ زلفیں جو آگے ہوتی ہیں, اخذ براس اخیہ, بالوں سے گھسیٹا, اور دوسری آیت ہے کہ داڑھی سے بھی پکڑا, اور داڑھی سے پکڑ کے گھسیٹا ہارون کو, اپنی جانشین کو. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اے ہارون یہ کہیں تیری سستی کی وجہ سے تو سب کچھ نہیں ہوا, میں جو تجھے اپنا خلیفہ بنا کے گیا, تجھے جو اپنا نائب مقرر کر کے گیا, تو کس لیے نائب مقرر کر کے گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو گھر میں چپ کر کے بیٹھا رہا اور امت سامریوں کے پیچھے نکل گئی؟ عزیزان یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر 40 دن میں حجت خدا غائب ہو جائے تو سامری قوم میں پیدا ہو جاتا ہے. تو جس امت کا راہبر 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہو, کیا اسے سامریوں کا خطرہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ آیات نہ پڑھیں آپ, اگر اگر وہ نائب آ جائے, اگر وہ امام آ جائے, حجت خدا آ جائے, سب سے پہلے آ کر کیا کریں گے عزیزان؟ سب سے پہلے سامری کے پیچھے نہیں جائیں گے, گسالے کے پیچھے نہیں جائیں گے, امت کے پیچھے نہیں جائیں گے. سب سے پہلے کس کی آ کر پیشانی پکڑیں گے, راس پکڑیں گے, سر پکڑیں گے؟ سب سے پہلے ان کو پکڑیں گے جن کو اپنا نائب بنا کر گئے ہیں, جن کے حوالے امت کر کے گئے ہیں, اور انہیں کہہ کر گئے ہیں کہ میں امت تمہیں سونپ کر گیا تھا, تمہیں سونپ کر گیا تھا. یہ امت اس لیے سونپ کر نہیں گیا تھا کہ تم اپنی درس و باس میں مشغول ہو جائے, امت کو سامری لے جائیں. ہارون کے پاس تو جواب موجود تھا. ہارون نے اپنی داڑھی چھڑا لی, ہارون نے اپنی سر چھڑا لیا, اپنا ناسیہ چھڑا لیا, اپنی زلفیں چھڑا لی, لیکن اے اگر آج وہ امام منتظر آ گئے تو آیا میں اپنی داڑھی چھڑا سکوں گا یا نہیں؟ میرے پاس عذر موجود ہوگا یا نہیں؟ میرے پاس دلیل موجود ہوگی یا نہیں؟ وہ سب سے پہلے آ کر ہارون کو پکڑیں گے کہ ہم آپ کے حوالے کر کے گئے تھے امت. وہ الکل الواح و اخذ براس اخی براس اخی ہی یجرہ الیہ, کھینچنا شروع کیا پکڑ کر. قال ابن امہ, اے بھائی جان, ان القوم استضعفونی, ہارون نے جواب دیا کہ میں نے روکا ان کو, میں ان کے مقابلے میں آیا لیکن انہوں نے مجھے تنہا کر دیا. وقادوا یقتلوننی, اور میں قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے, میرے قتل پر آمادہ ہو گئے. فلا تشمت بی الاعداء, اے بھائی جان میں نے اپنا کام پورا کر دکھایا, میں نے سستی نہیں کی, اور ابھی یہی گسالے کے پجاری خوش ہو رہے ہیں کہ تو مجھے کھینچ رہا ہے. وَلَا تَجْعَلْنِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اے بھیا میرا شمار ظالموں کے ساتھ مت کرو, میں گسالے کا بھی مخالف, سامری کا بھی مخالف, اور اس قوم کا بھی مخالف تھا جو سامری کے پیچھے اور گسالے کے پیچھے چلے, لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی. قال رب اغفر لی, جب دیکھا موسیٰ نے کہ بھائی کے پاس, نائب کے پاس عذر موجود ہے, اس نے خوب کام کیا, فعالیت خوب کی, لیکن سامری بازی لے گیا. اس کے بعد کہا اے پروردگار مجھے بھی معاف فرما, میرے بھائی کو بھی معاف فرما. قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین, اے پروردگار مجھے بھی معاف کر, میرے بھائی کو بھی معاف کر. پھر اس کے بعد کیا فرمایا, ان الذین اتخذوا الاجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیات الدنیا وکذلک نجزی المفترین. پھر اس کے بعد حکم سنایا کہ جن جنہوں نے گسالہ پرستی کی ہے ان کے اوپر غضب خدا نازل ہوگا. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم, لیکن جنہوں نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد اصلاح کی اور تلافی کی اس کام کی تو خدا ان کو معاف کر دے گا. ولما سکت عن موسی الغضب, موسی کا غضب ٹھنڈا ہوا, اخذ الالواح, تختیاں جو پھینکی تھی اٹھائی, وفی نسختها ہدن و رحمت للذین هم لربهم يرهبون, ان تختیوں کے اندر پیغام خدا اور ہدایت خدا موجود تھی. واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا, اس کے بعد موسیٰ نے اسی قوم کے 70 آدمیوں کو چنا, چونکہ ان کا مطالبہ تھا ہم جب تک خدا کو آنکھوں سے دیکھ نہ لیں خدا کو مانیں گے. سامری نے یہی سے دھوکہ دیا تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو جو خدا میں بناؤں گا اسے تم چوم بھی سکتے ہو, اسے گلے بھی لگا سکتے ہو, اسے رات اپنے گھر بھی لے جا سکتے ہو, لیکن موسیٰ جس خدا کی بات کرتا ہے نہ اسے مل سکتے ہو, نہ بات کر سکتے ہو, نہ جواب سن سکتے ہو, وہ تو خدا نظر نہیں آتا, اور ان کو وہ خدا پسند تھا جسے چوم سکیں. یہ حسرت تھی ان کو کہ خدا کو بوسا نہیں دے سکتے. اس نے کہا میں بناتا ہوں ایسا, او اس کو چومو. انہوں نے چومنا شروع کر دیا, اس لیے کہا موسیٰ کا خدا تو ہاتھ آتا نہیں ہے, یہ خدا سامری نے بنایا یہ خوب ہے. پھر کہا کہ موسیٰ ہم مانیں گے تجھے لیکن اگر خدا ہمیں دکھا دے, آنکھوں سے دیکھیں ہم خدا کو. موسیٰ ان کو لے کر گئے میقات پر, دوبارہ گئے. واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا, اللہ کی ملاقات کے لیے 70 افراد نمائندے منتخب ہوئے. فلما اخذتهم الرجفہ, اور جب ان پر, چونکہ ایک سفیہانہ بات کی تھی, ایک احمقانہ بات کی تھی انہوں نے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھے بغیر مانیں گے نہیں, ہم پہلے دیکھیں گے پھر مانیں گے, یہ بیوقوفی کی بات, یہ احمقانہ بات کی. اس کے بعد خداوند تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا. قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل. موسیٰ نے کیا کہا؟ اے پروردگار اگر انہیں مارنا ہی تھا تو پہلے مار دیتا. معلوم تو تھا تجھے یہ کیسے ہیں، انہیں اگر مارنا ہی تھا تو پہلے مار دیتا. وَإِيَّايَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اے پروردگار آیا اس قوم کے اندر ہم میں سے چند بے وقوفوں نے جو حماقت کی ہے اس حماقت کے جواب میں تو ہم سب کو مار دے گا؟ اے پرور، ایک نبی خدا، حجت خدا، صفیوں کے کام سے خدا کی بارگاہ میں عذر پیش کر رہے ہیں، اے پروردگار اگر ان احمقوں کو مارنا تھا پہلے مار دیتا، اگر انہیں مارنا تھا پہلے مار دیتا. آیا تو چند، اے پروردگار چند صفیوں اور احمقوں کی وجہ سے تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ اپنے امور کی ذمہ بے وقوفوں کو دے دیں اور بے وقوفوں سے اپنا راستہ الگ نہ کریں، خدا ان عقل مندوں سمیت بے وقوفوں کو دبو دے گا. عقل مندوں کو اس لیے سزا ملے گی کہ انہوں نے سب کو چھوڑ دیا بے وقوفوں کے لیے، احمقوں کے لیے، احمقوں نے سب کچھ دبو دیا. اے پروردگار اتہلکنا، اے نبی، اے پروردگار کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ بما فعل السفہاء منا، جو بے وقوفوں نے، چند بے وقوفوں نے جو حرکت کی. ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء. اے پروردگار ہمیں معلوم ہے کہ یہ امتحان تھا ہمارا، یہ امتحان تھا، یہ آزمائش تھی ہماری. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اے پروردگار ہمیں معلوم تھا، یہ تم نے ہم، اے پروردگار یہ تو نے ہم سب کا امتحان لیا ہے، ہم سب کو آزمایا ہے. اس آزمائش میں ان بیوقوفوں نے بہت خطرناک کام کیا ہے اور ان کی حماقت کے نتیجے میں اب تیرا غضب نازل ہو رہا ہے، لیکن اے پروردگار آیا ان احمقوں کی وجہ سے ہم بھی سب ہلاک ہو جائیں بیچ میں؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارا میرا راستہ ان احمقوں سے الگ کر دے. عزیزان قرآن صاف بیان کر رہا ہے کہ احمقوں کی حماقتوں سے عذاب خدا نازل ہوتا ہے، تباہی آتی ہے، ویرانی آتی ہے، جب تک عقل مند اپنا راستہ بے وقوفوں سے الگ نہیں کر لیتے. بے وقوفوں سے الگ کرو اپنا راستہ، اپنی زندگی الگ کرو، اپنے طور طریقے الگ کرو. یہ مصلحتیں کہ اس وقت یہ بے وقوف چونکہ بڑی شخصیت ہے لہذا اس کے خلاف بولنا، اس وقت بے وقوف کی بڑی شخصیت ہو جاتی ہے، اس کا بڑا مقام بن جاتا ہے، وہ بے وقوف کا بڑا مقام بن جائے، ہے تو پھر بھی بے وقوف. صفی کا مقام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے. اگر ان بے وقوفوں کے ہاتھ میں کچھ دے دیا گیا اور اس عذاب میں سب جان مریں گے، ان سے جدا ہوں، ان سے اپنا راستہ الگ کریں، کس کے پیچھے جائیں؟ خدا نے بیان کر دیا کہ میں نے تمہارے لیے ایسے ولی مقرر کیے ہیں کہ جن کو میں نے بصیرت عطا کی ہے، جن کو میں نے علم عطا کیا ہے، جن کو میں نے شجاعت عطا کی ہے، جن کو میں نے دلیری عطا کی ہے، جو بہترین راستہ اور وہی راستہ اپناتے ہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے. میں نے تمہارے لیے ایسے اولیاء مقرر کیے ہیں، ان اولیاء کا دامن تھام لو، بے وقوفوں کے پیچھے مت چلو.
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
کل ایمان، نعرہ حیدری،
نعرہ حیدری،
دیے بنت پیغمبر حضرت زہرا صلوات.
اللہ
ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے، جب احمقوں نے امتوں کو نابودی کی حد تک پہنچا دیا، وہیں پر عقل مندوں نے بڑھ کر امت کو نجات عطا کی ہے، وہیں بابصیرت انسانوں نے بڑھ کر نجات عطا کی ہے. کچھ بیوقوف و احمق و صفی ایسے تھے جو اپنی عبادتوں کو بہانہ بنا کر یزید سے چشم پوشی کر کے اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے تھے. سید الشہداء نے انہیں بتایا کہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے، دین یزیدیت سے نظریں موڑ کر فقط سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، ایسے سجدے خدا قبول نہیں کرتا۔ وہ جو کعبہ میں سجدے کر رہے تھے، انہیں حسین ابن علی نے بتایا سجدوں کا وقت ہوتا ہے، سجدوں کی سرزمین ہوتی ہے۔ کچھ سجدے ایسے ہیں جن سے انسان فقط عذاب سے بچتا ہے، کچھ سجدے ایسے ہیں جن سے امت بچ جاتی ہے۔ وہ سجدہ جو حسین ابن علی نے کربلا میں کیا، اسی سجدے نے امت کو نجات دے دی۔ ان سے کہا، ان صفیوں سے کہا، تم احرام کھول کے میرے ساتھ آ جاؤ۔ حاضر نہیں ہوئے، آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ امام پہنچ گئے اس سرزمین پر جسے امیر المومنین نے کہا تھا سرزمین عشاق ہے۔ چنگ صفین کے لیے جب امام آئے، کربلا سے گزر ہوا لشکر کا، امیر المومنین گھوڑے سے اترے، کربلا کی خاک مٹھی میں لی اور تین دفعہ فرمایا واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا۔ خدا کی قسم یہی وہ سرزمین ہے، خدا کی قسم یہی وہ سرزمین ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا مولا یہ کون سی سرزمین ہے؟ آیا نماز پڑھنے کی سرزمین ہے، اترنے کی سرزمین ہے، جنگ کی سرزمین ہے، آرام کرنے کی سرزمین ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا یہ عاشقوں کے گرنے کی سرزمین ہے۔ مسار عشاق شہداء، یہ مسرا ہے، یہ میدان ہے جہاں پر عاشق گریں گے آ کر۔ سمجھ میں نہیں آئی بات کسی کو، کربلا سرزمین عشق ہے، سرزمین عشق ہے۔ وہ عاشق اس لشکر میں موجود تھا، وہ عاشق سن رہا تھا سرزمین عشق پہ پہنچ گیا، اور جس دن خود سرزمین عشق پہ پہنچا، اسی طرح کربلا کی مٹھی کو خاک کو مٹھی میں لے کر سید الشہداء نے بھی فرمایا خدا کی قسم یہی وہ سرزمین ہے۔ پوچھنے لگے مولا کون سی سرزمین ہے؟ کہا ہا ہونا محت تو رہا لینا، یہاں پر میرے بچوں کے ذبح ہونے کی سرزمین ہے، یہاں پر ہمارے اترنے کی سرزمین ہے، یہاں پر علی اکبر کے رن کی سرزمین ہے، یہاں عباس کے اترنے کی سرزمین ہے، اور یہاں علی اصغر کی سرزمین ہے، یہاں خیمے جلنے کی سرزمین ہے، یہاں پر گھوڑوں کے نیچے پائمال ہونے کی سرزمین ہے، یہاں سر کٹنے کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین پہ وہ عشاق پہنچ گئے، لیکن اس سرزمین کے اندر سید الشہداء قافلہ سالار عشق نے اپنا قافلہ سرزمین میں عشق پہ پہنچا کر سجدہ شکر کر بھی دیا، کروا بھی دیا، اور سجدہ عشق کر بھی دیا اور کروا بھی دیا۔ حسین جب مارکہ عشق سے فارغ ہو چکے اور سر نوک سنا پہ جا پہنچا، یہاں سے آگے بڑی سخت منزل شروع ہوتی ہے۔ اس بی بی کی منزل شروع ہوتی ہے جس کو اسے مصائب کی ماں کہتے ہیں۔ جب مدینے سے چلی تھی، عبداللہ کے پاس جا کر کہا عبداللہ مجھے معلوم ہے تو میرا شوہر ہے، اگر تو نے مجھے روک دیا میں حسین کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لیکن عبداللہ یہ تو جانتا ہے میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ شب عاشور جب سید الشہداء نے فرمایا کل میں شہید ہو جاؤں گا، وصیتیں کرنا شروع کی۔ زینب فرماتی ہیں بھیا یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کو آخری رات گزار رہے ہو۔ کہا بہن یہ آخری رات ہے ہماری۔ یہ سن کر بے ہوش ہو گئی سید الشہداء، ام المصائب کو ہوش میں لائے، اور پھر اس کے بعد فرمایا زینب اگر تو قدم قدم پہ بے ہوش ہوتی رہی تو سرزمین عشق سے قافلہ عشق کو لے کر شام تک کون جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے یتیموں کو کون سنبھالے گا, یہ پیغام شہداء کون پہنچائے گا. پھر اس کے بعد بے ہوش نہیں ہوئی, پھر اس کے بعد بے ہوش نہیں ہوئی, اپنے ہاتھوں سے حسین کو رخصت کرتی ہے, در خیمہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے, فقط اتنا کہتی ہے ماں جایا ذرا آہستہ آہستہ جانا, اتنی جلدی ہم سے جدا نہ ہو. صرف اتنا کہتی ہے حسین یہ حسین صورت ہمیں مڑ مڑ کے دکھاتے جاؤ کہ ہم پھر اس کی زیارت نہیں کر سکیں گے. اور پھر وہ وقت بھی آ پہنچتا ہے کہ جب شمر لئین ایک طرف سے خنجر لے کر چلتا ہے اور ادھر سے زینب خیمے سے نکلتی ہے, جا کر ٹیلے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنی منظر اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھتی ہے جو کوئی بہن نہیں دیکھ سکتی, جو کوئی خاتون نہیں دیکھ سکتی, لیکن بے ہوش نہیں ہوتی ہے. پھر شام غریباں آ جاتی ہے, پھر خیموں کو آگ لگ جاتی ہے اور پھر زینب بچوں کو سنبھالنا شروع کر دیتی ہے لیکن بے ہوش نہیں ہوتی. اور پھر سید سجاد کے پاس جاتی ہے اور آ کر حجت خدا کی امامت کا پہلا فتویٰ مانگتی ہے, اے حجت خدا آج امامت کے منصب پر فائز ہوئے ہو, اپنی امامت کا پہلا فتویٰ تو بتاؤ, فتویٰ کیا ہے, خوبی کیا بتاؤ, آگ میں جل مرنا ہے یہ جان بچانی ہے, آگ میں جل مرنا ہے یہ جان بچانی ہے. فتویٰ مل جاتا ہے, حکم مل جاتا ہے, پھوپھی اما جان بچانی ہے, لیکن کیسے جان بچانی ہے یہ تو نہیں بتایا, چونکہ ایک طرف خندق آگ کی جلی ہوئی ہے, دوسری طرف نامحرم موجود ہیں, یہ کسی نے نہیں لکھا جان کیسے بچائی ہے. بس ایک روایت بتاتی ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی جس کے کانوں سے خون رس رہا تھا مقتل کی طرف دوڑی ہوئی جا رہی ہے, دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, میں بڑا آگے بڑھ کر دیکھا کہ اگر دوڑتی رہی آگ تیز ہو جائے گی, بچی جھلس جائے گی, میں آگے بڑھا آگ بجھانے کے لیے, ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اپنے رخسار آگے بڑھا کر کہتی ہے کہ میں تماچے تو کھا چکی, میں تماچے تو کھا چکی, میں بالیاں تو اتروا چکی, میرے کان تو چیدے جا چکے, اب تو کیوں مارنے آیا ہے, میرا پردہ تو لٹ گیا, اب تو کیوں مارنے آیا ہے. کہنے لگا میں مارنے نہیں آیا, میں تو آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں. اوپر مصائب نے کیا مصائب جھیلے, ایسے مصائب جھیلے کہ جب بھی سید ساجدین سے پوچھا جاتا مولا کہاں سب سے زیادہ تکلیف پہنچی تو بس سجاد یہی فرما دیتے شام شام شام. شام میں کیا ہو گیا, شام میں کیا ہوا, شام کیوں جگر سجاد کو کھا گئی, اجرکم ربکم جزاکم ربکم, شام جگر سجاد کو کھا گئی, سب کربلا میں شہید ہوئے, لاشیں کربلا میں پائمال ہوئے, پیاس کربلا میں تھی, تیر کربلا میں چلے, لیکن جگر سجاد کو شام پا گئی. عزیزو شام میں وہ کچھ ہوا جو سجاد ہی برداشت کر سکے, کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا, لیکن ام المصائب نے بس شام کے مصائب سجاد کو نہیں بتائے, سجاد کو بھی نہیں بتائے. بس ایک روایت شام کی سن لو کہ جب قافلہ دربار میں جا پہنچتا ہے, یزید لعین سوال کرتا ہے اپنے درباریوں سے کہ میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہن تھی جس کا نام زینب تھا, مجھے یہ بتاؤ کہ کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کر شام آ گئی ہے. بس یہ کہ جگر سجاد کو کیوں شام کھا گئی, جب تک مولا زندہ رہے شام شام کرتے رہے, جب شام کا نام آ جاتا سجاد کے چہرے کی رنگت بدل جاتی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, مولا کا تن لرز جاتا. کیا ہوا مومنو, کیا ہوا, اجرکم ربکم جزاکم ربکم جزاکم ربکم. جب قافلہ دربار میں لے آئے تو یزید نے سوال کیا کہ میں نے سنا تھا حسین کی بہن تھی اس کا نام زینب تھا, آیا ماری گئی اسیر ہو کر کربلا آ گئی. ایک لعین نے کہا نہ یزید ماری نہیں گئی, قتل نہیں ہوئی, اسیر ہو کر تیرے دربار میں آ گئی ہے, ابھی تیرے دربار میں موجود ہے. پوچھتا ہے کہاں ہے, بس بڑی سخت منزل سے یہ سجاد کے لیے آ گئی, بڑی سخت منزل آ گئی. وہ اشارہ کرتا ہے کہ اے یزید وہ سفید بالوں والی خاتون جو ایک مڑیا گڑیا کے کندھے پہ پیشانی رکھ کر ہاتھ پسے گردن بندے ہیں, جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں, بس وہی حسین کی بہن زینب ہے. ایک دفعہ اس لعین کی جو نگاہیں اٹھی باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگار اب حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سے خلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما یہ بعض مریضوں کے لیے التماس دعا کی گئی ہے پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام مرضاء اسلام سمیت جن مریضوں کے لیے یہ واجد علی صاحب کی عزیزہ ہیں ان کے لیے التماس دعا کی گئی ہے جمیع مرضاء اسلام سمیت پروردگار اس مریضہ کو جلد از جلد شفا کاملہ نصیب فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد ایک مومن نے اپنے بچہ کے لیے دعا کری جو عمر 5 سال ہے بات نہیں کرتے پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما انہیں صحت و تندرستی عطا فرما اور اس مومن کے اس فرزند کو پروردگار جلد از جلد قوت گویائی عطا فرما جو مومنین ملتمس دعائیں ہیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما پروردگار عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما مظلومین عراق و کشمیر کو نجات عطا فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما ان کے حامیوں کو رسوا فرما حماس و حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما اس کے اندر دہشت گردی اور نامنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کی سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما آزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما دشمنان آزاداری کو نیست و نابود فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما تمام مرحومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے اپنے گزشتگان کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ